بسر کرنی ہے. شیعہ کی زندگی کیا ہے؟ ذمہ داریوں کی زندگی ہے, عشیوں کی زندگی نہیں ہے, سکون کی زندگی ہے, عیش و عشرت کی زندگی نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب زندگی میں ذمہ داریاں ختم ہو جائیں, فرائض ختم ہو جائیں, سمجھ لیں یہاں پہ ایمان کی ہلاکت ہو گئی. جو مشکلات شیعہ پہ آتی ہیں وہ ذمہ داری کے باب سے آتی ہیں, اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی پریشانی اور مشکلات نہیں آتی. مثلاً والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں اور یا گاڑی لینی ہے, انسان کہے گا نہیں والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں. اور یہ مسئلہ بہت بڑا دنیا میں پھیل گیا, خصوصاً ایران میں تو یہ غرب کی وجہ سے پھیلتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں, یعنی بوڑھے والدینوں کو. اس لیے یہاں پہ کوشش بھی بڑی وہ کر رہے ہیں اس چیز کو دبانے کے لیے, لیکن ایک رواج آ گیا ہے. الحمدللہ پاکستان میں نہیں آیا, لیکن کس قدر عجیب صورتحال ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے انتہائی مشقت اور پریشانیوں کے ساتھ اپنے بچے کو پالا ہے اور بچہ بڑھاپے میں وہ حوالے کر دے ایک ایسی ویران جگہ پہ جہاں پہ وہ جدائی کا غم کھا کے مر جائے, تو یہ ایک پریشانی ہوگی. اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں, یعنی فرائض کو انجام دیں ہم. اور یہ بھی یاد رکھیں فرائض کی نوعیتیں ہوتی ہیں, دینی فرائض ہر چیز میں موفوق ہیں. اور آپ ابھی آپ کے سامنے میں نے آپ کی خدمت میں جو روایت پیش کی, کہیں پہ امام نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ لوگوں کو فقہی مسائل پتہ لگ جائیں تو وہ ہمارا شیعہ ہو جاتا ہے, بس یہ کام کرو غیبت میں بیٹھ کے. کہیں پہ یہ نہیں بیان کیا ہے کہ جو دعائیں اور نمازیں پڑھنا شروع ہو جائے وہ ہمارا شیعہ ہے. نہیں, امام نے ٹوٹل باتیں سیاسی کی ہیں, امام نے ذمہ داریوں کی باتیں کی ہیں. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شیعہ ہو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اور دین کے سب سے بڑے عنصر اور دین کے سب سے بڑے پلر یعنی معاشرے اور سوسائٹی کو وہ چھوڑ دے. پلاننگ ہونی چاہیے, حکمت ہونی چاہیے, لیکن پلاننگ اور حکمت تب کام دیتی ہے جب نظریاتی بنیادیں قوی ہوں. جس بندے کی نظریاتی بنیادیں قوی نہ ہوں وہ کسی قسم کی خدمت انجام نہیں دے سکتا. جسے وہ خدمت کہہ رہے ممکن ہے وہ اس کے لیے دین کے لیے ضرور اور نقصان دہ ہو. اس لیے سب سے پہلے اپنی نظریاتی بنیادیں ہمیں قوی کرنی چاہیے, وہ بھی قرآن اور روایات کی زبانی. تو یہ یاد رکھیں, اگر ہم ایک اور کام کریں اور خدا توفیق دے کے کر سکیں کہ بندے کو پہچاننے کے طریقے صرف روایات سے اٹھائیں. حیران کن بات جو سامنے ہمارے آئے گی وہ یہ ہے کہ بندے کو پہچاننے کے لیے روایات نے نمداد قرار نہیں. اب روزے یہ تذکر عمل پہ جانا, اب لین دین کیسا ہے, کیا امیر ہے, بیان کی یاد کرنا چاہیے. روایات سے ہم پوچھیں کہ پہلے فرائض ہمارے کون سے ہیں, کون سے فرائض بالا تر ہیں, کون سے نیچے کے فرائض ہیں. نہج البلاغہ میں وصیت میں امام فرماتے ہیں کہ امام حسن و حسین علیہ السلام کو ایک مختصر وصیت کی, اس میں امام فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یاد رکھو کہ آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کرانا اور لوگوں میں اختلاف ختم کرا کے محبت کو قائم کرنا عام نماز روزے سے افضل ہے. یعنی معاشرے کی بنیادوں کو بلند کرنا اور معاشرے کی بنیادوں کو قوی کرنا, یہ نماز روزے سے افضل ہے. اس لیے یہی بات غیبت میں ہمارے فرائض کی طرف بھی اشارہ ہے. ہمیں غیبت امام مہدی علیہ السلام میں نماز کے چھوٹ جانے کا بڑا خطرہ ہے, یا ایسی سیاسی پارٹیوں کا اوپر آ جانا جو کہ امام علیہ السلام کے ظہور کو بہت دور کر دیں, اس کا بڑا خطرہ ہے. ہمیں خاندانوں کے برباد ہو جانے کا بڑا خطرہ ہے, یا ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کوئی لوگ روزے نہیں رکھیں گے. ہمیں آئمہ علیہ السلام کی نام کے اسلام کے نام بھول جائیں گے, یا یہ خطرہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام کا دین اپنی بنیادوں اور جڑ کے ساتھ قائم ہوتا ہے, ایک پتے اور ایک ٹہنی کے ذریعے سے قائم نہیں ہوتا. قائم تب کہتے ہیں جب پورا درخت زمین میں جڑوں کے ساتھ قائم ہو, اور جڑ صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب معاشرے میں ایک چیز پنپ جائے. اس لیے آپ دیکھیں حتیٰ کہ پاکستان میں بھی صرف وہ چیزیں رائج ہیں, صرف وہ چیزیں پاکستان میں دینی طور پہ قوی شمار ہوتی ہیں جو رج کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں. کیونکہ دین معاشرے کے ذریعے سے آتا ہے, کامیاب معاشرے کے ذریعے سے ہوتا ہے. اگر دین جو ہے ہوتا ہے تو رسول اللہ کبھی بھی بازاروں میں نہ جاتے, رسول اللہ کبھی بھی لوگوں میں نہ بیٹھتے. رسول اللہ اور آئمہ علیہ السلام کی سیرت دیکھیں, وہ عام لوگوں میں بیٹھتے تھے کیونکہ عام لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے. بازاروں میں جا کے خود چیزیں خریدتے تھے, ہر چیز سے واقف تھے, جنگوں میں صفے اول پہ رہتے تھے, پوری جنگوں کی نگرانی کرتے تھے. یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہم نے زندگی بسر کرنی چاہیے. یعنی کامل ہونا چاہیے, تھوڑے کو پا لینا غنیمت نہیں سمجھنا چاہیے. دنیا کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے کہ اگر تھوڑا بھی مل گیا تو یہ غنیمت ہے. دین کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بالکل ہی معاملہ الٹا ہے, بھائی نماز پڑھتا ہے بھائی کتنا کافی ہے, یہ بھی غنیمت ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ بھی غنیمت ہے یہ تقلید کر رہا ہے. یہ دنیا کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے ہمارا, دین کے ساتھ تو برتاؤ نہیں ہمارا ایسا ہونا چاہیے. اس لیے آخری روایت آپ کی خدمت میں پڑھ کے میں اس بحث کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر مزید دقت سے اگلی دفعہ آئیں گے. امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت مروی ہے کہ عرب لوگوں میں سے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے, یہ جو عالم عرب ہے اس میں سے بہت کم قائم کے ساتھ ہوں گے. فقیل الہ, امام سے پوچھا گیا ان من یصف ھذا الامر منھم لکثیر, اس امر کی جو لوگ وصف بیان کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. یعنی جو امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں کہ ہم امام کا ساتھ دیں گے, ہم لوگ آگے آگے ہوں گے, ساری خدمات ہم انجام دیں گے. امام نے فرمایا لابد للناس من ان یمحصوا, لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمحیص سے گزریں, یعنی ایسے امتحان سے گزریں جس میں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور خالص ہو جائیں. خالص یعنی ایمان کے اعتبار سے بلند تر ہو کے خالص ہو جائیں. وہ جس فاجر ایک متقی پرہیزگار سے پہچانا جائے, وہ یو غربالو اور وہ چھلنی سے گزارے جائیں گے. فاسا یخرج من الغربال خلق کثیر, اور اس غربال سے دنیا سے نکل جائیں گے اور خالص لوگ اوپر کم بچ کے رہ جائیں گے. تو یہ آپ کی خدمت میں ایک دوسرا حکمت تھی غیبت کی. غیبت ابھی قرآن کریم سے ہم نے لیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیبت صغریٰ عطا کی گئی تاکہ امت سے کی ازمائش لی جا سکے اور مومن اور منافق میں تمیز ہو جائے. پھر ہم روایات میں منتقل ہوئے اور روایات میں جہاں ہمیں وظائف کا علم ہوا وہاں پہ اس حکمت کا بھی علم ہو گیا کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے امام مہدی علیہ السلام کو غیبت اس لیے دی گئی ہے تاکہ امت میں پہچان ہو جائے مومن منافق کون ہے, اور نمبر دو ایمان کے اعتبار سے اس قدر قوی ہو جائیں کہ ان کے دوش میں ان کے دوش اور ان کے کندھوں پہ کندھوں کے ذریعے سے عالمی حکومت اور عالمی نظام قائم کیا جا سکے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ سے اجازت چاہوں گا. خداوند عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پہچاننے کے بعد بخوبی طریقے سے ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات کے جوابات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, وہ ایسے چلیں گے سارے سوالات, مجھے ایک منٹ میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں. مشتبہ بھائی کے ہے سوال کہ اہل بیت صرف وہ کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، میرے پاس یہ اصل میں کمپلیٹ نہیں آ رہے، اگر آپ برادران اپنے سوال دوبارہ ہسٹری سے نکال کے ٹائپ کر سکیں تو بہت اچھا ہے، میں کوشش کرتا ہوں بعض برادران کے پڑھ سکوں، کہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. سوال کلیئر ہے؟ اتنی دیر میں میں ذیشان بھائی کا پڑھتا ہوں، اگر آپ برادران دوبارہ ٹائپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. رسول خدا اور حضرت موسیٰ تو بعض افراد کی دسترس میں تھے، کیا یہ غیبت خالی کہلائی جا سکتی ہے؟ غیبت کہلائی جا سکتی ہے. جی ہاں، دیکھیں غیبت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام عوام الناس کی دسترس میں نہیں ہے، بعض افراد کی دسترس میں ہونا غیبت کے خلاف نہیں ہے. جیسے کہ نواب اربعہ جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام سے غیبت صغرا میں ملتے تھے، وہ جو چار نائبین تھے اگر وہ ملتے تھے تو یہ غیبت کے منافی نہیں ہے. یا غیبت کبرا میں جو جلیل القدر ہمارے علماء گزرے ہیں، یعنی وہ شخصیات جنہوں نے اپنے نفس کو کیا سرا خدا نے اپنے سر سے واقف کرایا ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہ جو میں آخری غیبت کے فلسفہ غیبت کی آخری وجہ بیان کروں گا، میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کس کی ملاقات ہو سکتی ہے اور کس کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت سارے افسانے سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں اور ان کی روحانی کسی نفس فرماتا ہے. اس لیے یہ آپس میں ٹکل بناتے ہیں زنجیر زنی سے پہلے. بہرحال اگر سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ناقابل برداشت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو تب حرام ہے, نہیں ہوتا تو تب جائے گا. پھر ہلاکت کا ڈر, سب سے بڑی مثال خود علماء کا عمل ہے کہ تاریخ میں علماء نے ماتم تو کیا ہے لیکن زنجیر زنی کبھی بھی نہیں کی, اور اس لیے یہ استعماری طور پہ آج کل اس کو زیادہ پاپولر کیا جا رہا ہے. بہرحال بدن کے نقصان سے مراد یہ ہے کہ ایسا ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا بدن یہ صلاحیت چھوڑ دے کہ خدمت انجام دے سکے اور ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم فرائض لیں, بلکہ ہمیں اپنے جسم کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے فرائض کو انجام دے سکیں اور امام کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو انجام دے سکیں. تو اس لیے ایسے تمام کاموں کو, اس لیے بعض مراجع اعظام نے ان لوگوں کے لیے سگریٹ کو حرام قرار دیا ہے کہ جو ابھی شروع کرنا چاہتے ہیں, بعض مراجع اعظام نے, اس لیے ہر اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. مشتبہ علی بھائی کا سوال ہے کہ نقطن صاحب کی تعریف کے مطابق سارے امام غیبت میں ہیں, لیکن امام کے بارے میں معلوم تھا کہ کہاں ہیں, جنبل امام کاظم علیہ السلام لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں لیکن معلوم تھا کہ کہاں ہیں, تو یہ تو غیبت کی تعریف کی مخالف ہے. جی ہاں, نقطن صاحب کا ایک نظریہ ہے, انہوں نے ایک پہلو کو مد نظر رکھ کے بات کی ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استفادہ کرنا. نقل صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین علیہ السلام سے کسی دور میں آزادانہ استفادہ نہیں ہو سکا, انہوں نے بس اس پہلو کو مد نظر رکھا کہ اگر ہم غیبت کو لیں اس کے اینڈ میں جو روح غیبت ہے وہ استفادہ نہ کر سکنا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ رہے. اس لیے آپ کو شاید معلوم ہو کہ آئمہ علیہ السلام نے جتنی باتیں پھیلائی ہیں وہ نظام نیابت کے تحت ہیں, مثلا اپنا نائب بصرہ میں مقرر کیا ہوا ہے, کوفہ میں مقرر کیا ہوا ہے, مثلا اسحاق بن یعقوب کو کہیں گے کہ جاؤ مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دیا کرو, وہ کہیں گے امام میں کیا فتویٰ دوں, تو وہ فرماتے ہیں امام کے جو تم نے پڑھا ہے مجھ سے لیا ہے اس کے مطابق فتویٰ دو اور لوگوں میں ضروری ہے وہ عمل کریں. نظام نیابت واحد ایک نظام تھا کہ جو انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی جاری رہا ہے اور ائمہ علیہ السلام کے بھی دور میں جاری رہے, اس کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے. لیکن نقن صاحب کی مراد یہ نہیں تھی جس پہلو سے آپ بات کر رہے ہیں, ان تمام پہلوؤں سے ائمہ علیہ السلام غیبت میں نہیں تھے, بلکہ لوگوں کی ائمہ علیہ السلام تک رسائی ہونا اس جہت سے ائمہ علیہ السلام غیبت میں رہے ہیں, تھوڑا موقع ملا امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو بھی مختصر ہے اور کہ کس قدر چیزیں ہم تک پہنچ گئی ہیں. ذیشان بھائی کا ایک سوال ہے کہ تو کیا غیبت کا مطلب عدم احادیث کے حوالہ جات, احادیث کے حوالہ جات اس حوالے سے کہ غیبت کا کیا مطلب ہے, تو یہ تو نمایاں غیبت لفظ غیبت کی لغوی تحقیق کی جائے, کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے کوئی خاص اصطلاح اس کے لیے ایجاد نہیں کی کہ اس کے معنی خود بیان کیے, نہیں, غیبت وہی ہے جو عام طور پہ مراد لی جاتی ہے, اور عام طور پہ مراد یہ ہوتی ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں, ایک وہ آنکھوں سے اوجھل ہو, نمبر دو اس سے استفادہ ممکن نہ ہو, لوگوں کی دسترس سے باہر ہو, اور یہ اسی کو غیبت کہیں گے. اس لیے روایات میں لفظ غیبت کثرت سے استعمال ہوا ہے اور اشارہ بھی یہی تھا. مثلا بعض روایات جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ اگر نہیں کی تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ زرارہ امام صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, تو امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کریں گے جن کا امام ان سے غائب ہوگا, اور لوگوں میں پھر انہوں نے چیزیں بیان کی. اچھا انہوں نے پھر اس میں وہ بیان کی، پھر زرارہ نے پوچھا اگر اس طرح کا عالم ہو تو پھر میں کیا کروں، تو پھر امام نے اس طرح چیزیں بیان کی، تو وہ غیبت کے حوالے سے اس طرح سے بیان آیا ہے. روایات میں لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت بعض انبیاء سے شباہت رکھتی ہے. لفظ شباہت کا مطلب کیا ہوگا؟ شباہت سے مراد ہے کہ ان جیسی ہے، جیسے کو عربی زبان میں شباہت کہتے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہے، یا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہے، وغیرہ وغیرہ. نوجوان اور مہدویت کے عنوان سے کام کرنا چاہتے ہیں، قرآن روایات اور واقعات کو کس انداز میں عام فہم انداز میں بیان کیا جائے، نوجوانوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں کہ اس سے استفادہ کیا جائے. یہ ایک ٹاپک ہے کہ ہم اگر کام دین کی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں تو کیسے کام کریں. یہ ایک ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو امر بالمعروف نہیں نہی المنکر کے تحت، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اسے ہم چھیڑیں گے بحث کو کہ مختلف مثلا بچوں کی، خواتین کی، مردوں کی، نوجوان کی، بوڑھے کی نفسیات ہوتی ہے، اس نفسیات کے مطابق جو ہے وہ امر بالمعروف نہیں نہی المنکر کرنا چاہیے، اور پھر جو معارف الہیہ ہیں، تعلیمات آل محمد ہیں، ان کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے کہ ان کے لیے وہ قابل ہضم ہو. کیونکہ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ کار بیان کرنے کا ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے وہ قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ایک دفعہ ہوتا ہے اسے سمجھ آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کی پرواہ کرنی چاہیے. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام لوگوں کی عقلوں کے مطابق بیان کیا کرتے تھے، جبکہ فریضہ یہ ہوتا تھا حق بات کریں، بے شک اگلے پہ ناگوار گزریں. ہاں بعض مواقع ایسے آ سکتے ہیں کہ وہ فتنہ ادھر بن جائے گا. مثال کے طور پہ یہ زنجیر زنی آغا رہبر کا فتویٰ، زنجیر زنی کا ہم عوام الناس میں ایک ایسے طبقے میں بیان کرتے ہیں جہاں پہ اگر بیان کیا جائے تو لوگ علماء برحق کے خلاف ہو جائیں گے اور تقلید وغیرہ کے مخالف ہو جائیں گے. وہاں یہ بیان کرنا فتنہ ہے، اس لیے حکمت اور تدبر کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ تعالی اگر موقع ملا تو ہم جو بدھ کو ہماری نشست چل رہی ہے جہان بینی، اس کے بعد ہم یہ ٹاپک قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ عرصہ چلے گی تو ختم ہو جائے گی. پھر آپ مطالعات میں اشارہ کروں گا، ان مطالعات کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے. تو ہم یہ ٹاپک اس بدھ والی کلاس میں جلد چینج کرتے رہیں گے، اس میں انشاءاللہ ہم اس کی طرف توجہ دے سکیں گے کہ کیسے اس واجب فریضے کو انجام دیا جائے. آپ نے جو روایات بیان کی ہیں ان کے حوالہ جات کیا ہیں؟ شیعہ کی صفات والی طولانی حدیث، ہاں اس کا حوالہ ابھی آپ لکھ لیں. اس کا ایک حوالہ اصول کافی جلد نمبر ایک، اصول کافی. ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. یہ اس کا ریفرنس لکھیں، اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 238. اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ 238، باب المومن وعلامتہ وصفاتہ. باب المومن، اسی طریقے سے یہ اصول کافی کا یہ ایک حوالہ کافی ہے کیونکہ اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے باقیوں کا. ہاں ایک اور صفات الشیعہ ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ اردو میں ہوا ہے. صفات الشیعہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 25 صفحہ نمبر 14 حدیث نمبر 25، اس میں یہ اردو میں بھی آپ کو مل جائے گی، اور غالباً نیٹ میں یہ کتاب بھی موجود ہے. اچھا اگلے سوال پہ آتے ہیں. اور کسی برادر کا سوال ہے؟ فالو اونلی ون مجتہد ان آل ایشوز، وائی اٹ از ناٹ پاسبل ٹو فالو ون مجتہد ان ون ایشو اینڈ فالو اندر مجتہد ان اندر ایشو. یہ جو مجتہدین کا مسئلہ ہے کہ ہم مختلف مسائل میں صرف ایک کی تقلید کیوں کریں، اور مختلف مسائل میں مختلف مجتہد کی تقلید کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی باز گشت اصل میں لوٹتی ہے نظام نیابت کو سمجھنے کی طرف. نظام نیابت جو آئمہ علیہ السلام کی طرف سے چلا اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دور میں قوی ہوا. آئمہ کی روایات میں اس کے بنیادی اصول مہیا ہیں, بنیادی رولز لکھے گئے ہیں مکمل طور پہ, جس طرح ایک سسٹم ہوتا ہے سسٹمیٹک طریقے سے جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے, اس طرح روایات میں وارد نہیں ہوا. اس لیے یہ جو ہمارے سامنے نظام نیابت آج کی دنیا میں موجود ہے اور ہم جس کو جانتے ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مضبوط ہوا ہے. ایک جیسا نہیں تھا, وقت کے ساتھ ساتھ یہ قوی ہوا ہے. اس لیے جب شہید اول یعنی 9ویں صدی ہجری میں آج سے 500 سال پہلے شہید نے اس کو پختہ کیا اور